ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں وضو کے آخر تک کا بیان تھا، اور امید ہے کہ بھائیوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری بھی، وضو کرنے کے بعد جو دعا آدمی پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. اس وجہ سے چاہیے کہ جس کو یہ دعا یاد نہ ہو وہ ضرور یاد کرے. تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کو، یا تھوڑی سی محنت پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر مقرر کر رکھا ہے. یہ بھی اس کریم کا کرم ہے اور احسان ہے. کتنی ہی چھوٹی ہونی کی تو اسے ہلکی نہ جان. رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اللہ رب العزت کوئی بھی بہانہ. یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ ہمارا مطیع تھا، موحد تھا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بخش دے گا. اس وجہ سے اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں. چند الفاظ ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، اس کو یاد کریں. اسی طرح اذان کے بعد کی دعا بھی بہت اہم ہے، آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو یاد کریں. جس کو یاد ہے اپنے بھائیوں کو یاد کرائیں، اور اس کو رٹائیں، اور اس کا معنی ایک عام معنی سمجھا دیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے بعد موزوں پر اور جرابوں پر مسح کا مسئلہ ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے اکثر پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس حدیث میں ذکر رہی ہے کہ کہاں ساتھ تھے، مدینے میں یا اور کہیں باہر مدینے کے، لیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھا، تو آپ نے وضو کا پانی طلب کیا، میں نے وضو کا پانی آپ کو دیا، پھر آپ نے وضو فرمایا، فتوضا، آپ نے وضو کیا، فأحویت لأنزع خفیہ، یعنی وہ کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے تھے، آپ نے تمام اعضاء وضو کو دھویا. اس کے بعد باری آئی پاؤں کے دھونے کی، اور میں یہ جانتا تھا کہ ہمیشہ پاؤں ہی دھویا جاتا ہے وضو میں، اور آپ جرابیں پہنے ہوئے تھے. جرابوں کی شکل میں نبی کریم کہتے ہیں کہ میں نکلا جھکا کہ آپ کی جرابیں آپ کے پیر مبارک سے نکال دیں تاکہ آپ پیر کو دھو لیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے علم میں پہلے سے یہ بات نہیں تھی کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. یا ہو سکتا ہے یہ پہلا حادثہ رہا ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کی سنت اور مشروعیت کو بیان کیا، کیونکہ اگر پہلے سے ان کو معلوم ہوتا موزے آپ پہنے ہیں، جرابیں پہنے ہیں، جراب یعنی چمڑے کا جوتا سمجھ لیجئے جو ٹخنوں کو بھی ڈھانکے کے ہوتا ہے، وہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے، جس کو خف کہتے ہیں کہ میں جھکا کی خف کو نکال دوں تاکہ آپ پیر کو دھو لیں، تو آپ نے فرمایا، دا ہما، چھوڑ دو، نہیں نکالو، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسْحَ عَلَيْهِمَا، کیونکہ میں نے پاؤں کو جرابوں میں پاک کر کے وضو کے بعد داخل کیا ہے. فَمَسْحَ عَلَيْهِمَا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے موزوں جرابوں پر مسح کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث دین کی آسانی، ایک عام حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کا دین آسان ہے. آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی طرح یہ حدیث بھی دین کی آسانی کی ایک دلیل ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے تھوڑی سی پریشانی سے بچنے کے لیے کا بھی بندوں کا خیال رکھا ہے کہ اس میں بھی ان کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ بار بار اگر خاص طور پہ جرابیں یا ٹخنوں والے جوتے اس وقت پہنے جاتے ہیں جبکہ سردی زیادہ ہوتی ہے، یا موزے اس وقت پہنے جاتے ہیں خاص طور پہ جب سردی زیادہ ہو، یا پاؤں وغیرہ میں کوئی ایسی بیماری ہو جو نکالنے سے، جرابیں پہننے کے بعد نکالنے سے تکلیف ہو، بہرحال اس میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ آدمی، جیسا کہ حدیث آئے گی، اگر اپنے گھر پہ مقیم ہے تو 24 گھنٹے تک اس پر مسا کر سکتا ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات اس پر مسا کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسا کیا، لیکن مسح کے شرط کی، مسح کے جواز کی شرط یہ ہے کہ آدمی نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہوں، یا جوتے ٹخنوں والے وہ وضو کے بعد پہنا ہو. اگر بغیر وضو کے پہنا ہے تو اس پر مسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا چھوڑ دو، کیونکہ میں نے اس کو طہارت کے اوپر پہن رکھا ہے. فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، تو طہارت کے بعد، شرط یہ ہے کہ طہارت کے بعد آپ نے موزے پہنے ہوں. یہاں تو حکم خف کا ہے، اور خف عام طور پر چمڑے کا ہوتا ہے، لیکن وہی حکم جراب کا بھی ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین. اسی طرح صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ کپڑے کے جراب کے اوپر یا کپڑے کے موزے کے اوپر بھی مسا کرتے تھے. موزے قطن کاٹن کے ہوا کرتے ہیں یا پھر اون کے، ان پر بھی مسا جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، صحابہ کرام نے آپ کی اقتداء میں کیا ہے. تو موزے یا اس طرح کے چمڑے کے موزوں پر مسا کرنا مقیم کے لیے جو مسافر نہیں ہے 24 1 دن 1 رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات، یہ اللہ رب العزت نے آسانی کر رکھی ہے. اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے مسح کب کہاں کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، جس طرح پورے پاؤں دھوئے جاتے ہیں کیا پورے پاؤں کا مسح کیا جائے، اس کو بھی ڈھونڈنا ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح مسح کرنا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے جس کو انہوں نے بتایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح آل الخف واسفلہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پورے پاؤں دھوئے جاتے ہیں کیا پورے پاؤں کا مسح کیا جائے گا؟ نہیں. صحیح روایات میں آیا ہے، جیسا کہ آگے آئے گی روایت، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل اور ظاہری معانی اور مطالب اور مقاصد کو دیکھنے کا ہی نام ہوتا تو موزوں پر نیچے، موزوں کے نیچے مسح کرنا مشروع ہوتا، اوپر مسح کرنا مشروع نہیں ہوتا. حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو دوسری روایت یہاں آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خف یعنی جراب کے نیچے اور جراب کے اوپر دونوں آپ نے مسح کیا. یہ ایک روایت ہے، جیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن یہ روایت علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے کیونکہ مصنف نے خود یہاں کہا وفی اسنادہ ضعف، یہ روایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے نہیں پہنچتی ہے. اس وجہ سے جب صحیح نہیں ہوئی روایت، حدیث صحیح نہیں ہوئی، تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، یا اس کو شریعت کا حکم اس سے نہیں لیا جا سکتا. اور جبکہ برخلاف اس کے دوسری روایت آتی ہو جو صحیح سند سے اور صحیح لوگوں نے اس کو، ثقہ لوگوں نے اس کو بیان کیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خلجان نہ ہونا چاہیے کہ جب حدیث رسول ہے تو ضعیف کیسے ہوئی. نہیں، عام بات ہے کہ کوئی بات آپ سنتے ہیں بڑی بات، تو اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا کیسا ہے، شبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لفاظ ہوتے ہیں، باتیں بنا کر کے، گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایسی باتیں عام زندگی میں بھی آپ رد کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بنا بیان کرنے والا، کس نے کہا ہے، وہ بنا نہیں، وہ تو بالکل ایسے کے گھڑنے والا ہے یا باتیں بناتا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی بزرگ آدمی جس کو آپ جانتے ہوں اس کے صلاح اور تقویٰ کے ساتھ وہ بیان کرے، کہیں گے ہاں یہ بات صحیح ہوگی. اسی طرح ائمہ نے حدیث کو صحیح اس وقت کہا ہے جبکہ اچھے صالحین، نیک لوگوں نے، اور وہ صرف نیک ہونا نماز روزے یا صلاۃ و صوم کی پابندی سے حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے حافظے کا بھی امتحان ہونا چاہیے، حافظہ ان کا صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا، کیونکہ دونوں لازم ملزوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے آدمی بہت ہی نیک ہو، بڑھاپے میں بہت ہی نیک ہو جاتا ہے، لیکن حافظہ اس کا بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھ کر کے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ہے تو پھر ضعیف کیسے ہوئی، ضعیف کے بعد بڈھی، یعنی پہلے جوان تھی پھر بڈھی ہو گئی. ایک صاحب نے غصہ ہو کر کے اس بات کو انہوں نے معارضہ کیا اس طرح کا، کہتے ہیں حدیث ہے تو پھر ضعیف کیسے، اور ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف تمہارے بڈھے تو ہوتے ہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے جوان تھے بڈھی ہوگی، تم لوگ کیسی بیکار باتیں کرتے ہو. بہرحال تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس کے اندر آپ کو شک اور شبہ اور خلجان میں نہیں پڑنا چاہیے. ضعیف حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک صحیح روایت صحیح لوگوں کے بیان سے ثابت نہ ہو، پیارے رسول تک یقینی طور پر آپ اس کی نسبت پیارے رسول کے ساتھ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ روایت ضعیف ہو، جھوٹی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جس نے ہمیں جان بوجھ کر کے ہمارے اوپر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور جس حدیث کے بارے میں یقین نہیں کہ یہ صحیح ہے بلکہ علماء نے ضعیف کہا ہے، اس کو آپ یقینی طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کریں، تو علماء نے کہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے میں داخل ہے. حضرت علامہ ابن حبان وغیرہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا. بارہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جس روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جرابوں پر نیچے تلوؤں کے نیچے اور اوپر ٹخنوں کے ساتھ مسح کرتے تھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال لو کان الدین بالرأی لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. اگر دین قیاس اور مقاصد، ظاہری مقاصد کو دیکھ کر کے ہی دین کی بنیاد اس پر ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا، یہ ہوتا ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے سے اچھا ہے کہ نیچے مسح کیا جائے. کیونکہ آدمی گھر ہی میں چلے، جوتے نکال دیں، موزے پہن کر چلے، تو گرد غبار یا مٹی یا اور کوئی ایسی چیز جس سے آدمی کو گھن آئے، تھوک دیا کسی کی ریٹ پڑی ہے اسے لگ گئی، اگرچہ ناپاک نہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ قاعدے کے تحت تو نیچے ہی یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں، اوپر نہیں آ سکتی ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ نہیں، دین کا ہر معاملہ عقل کے موافق ہونا چاہیے، اگر دین کا ہر معاملہ عقل کے موافق ہوتا تو یہاں بھی نیچے مسح کرنا اوپر مسح کرنے سے اچھا ہوتا، لکانا اسفل الخف اولا، زیادہ حقدار ہوتا. بالمسح من اعلیٰ، حالانکہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت علی فرماتے ہیں، آپ کے داماد کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا، نیچے تلوں کے نیچے آپ مسح نہیں کیا کرتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا، یہ حدیث صحیح ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ موزوں کا یا جرابوں پر مسح کریں گے، لیکن مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر پاؤں کے اوپر اس طرح مسح کریں، نیچے مسح کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اوپر مسح کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح دوسری روایت ہے، اچھا اوپر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کیسے مسح کریں گے، یعنی مسح کریں گے، بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح مسح کریں، بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح مسح کریں، بعض لوگوں نے کہا کہ تین انگلیاں ہونی چاہیے. یہ باتیں جب تک، یہ چیز ہے کہ جب تک صحیح روایت سے کوئی چیز صحیح ثابت نہیں تو جس چیز کا نام مسح ہے اس کو مسح شرعی کہا جائے گا. عربی زبان میں اللہ رب العزت نے کلام پاک کو نازل کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ عربی زبان میں ہے. اگر آپ نے صلات کو صلات بمعنی رحمت، عربی زبان میں پہلے سے مشہور تھا، اور یعنی اس طرح کے شعرا کی زبان میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ اللہ اس پر رحمت کرے، لیکن صلات کو شرعی طور پر خاص حیات کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، یا صلات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص الفاظ کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر اس طرح کی چیز زبان عربی زبان میں کوئی معنی ہے اور شریعت میں نے نیا معنی اس کا نہیں پہنایا، یا شریعت نے اس کو نیا معنی نہیں پہنایا، تو وہی عربی زبان میں جس چیز جو معنی دیتا تھا وہی معنی یہاں بھی لیا جائے گا. مسح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر مسح کریں. آتا ہے کہ فلاں نے بچے کے سر پر مسح کیا، یعنی مسح ہاتھ پھیرا. اب ہاتھ پھیرنا ایسا بھی ہو سکتا ہے، پورا ہاتھ، دونوں ہاتھ پھیرنا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے علماء نے محققین نے یہ کہا ہے کہ جب تک پیارے رسول جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کی کوئی خاص حیثیت ثابت نہیں ہے تو آپ مختار ہیں, جس چیز کو مسح کہیں گے یا ہاتھ پھیرنے کو کہیں مسح کہیں گے تو آپ وہ اسی طرح مسح کر لیں گے, جائز ہوگا. چاہے اس طرح پھیریں آپ لمبائی میں یا چوڑائی میں یا تین اگلی یا دس اگلی, جیسی بھی آپ پھیریں مسح ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں کسی خاص حیات کی یا خاص صورت کی تقعید نہیں ہے. دیکھتے ہیں ہم علماء کے اخبار میں بعض لوگوں نے کہا, اچھا یہ ہے کہ خطوطاً بالاصابع, یعنی انگلیوں سے ایسا بھگا کر کے کہ خط اس پر خط پر جراب پر لائن بن جائے, یہ کسی روایت سے صحیح روایت سے ثابت نہیں. بعض لوگوں نے کہا نہیں, بظاہر الکف اس طرح کر کے ایسے مسا کیا جائے. بعض لوگوں نے کہا نہیں, اس طرح مسا کیا جائے. جب شریعت نے کسی خاص حیات کا پابند نہیں کیا تو اس کو کسی کی رائے پر پابند کرنا یہ شریعت کے مزاج کے مخالف ہے. اس وجہ سے جس کو آپ اس طرح پھیر لیں صحیح ہے, جس طرح بھی آپ ہاتھ پھیر لیں گے انشاءاللہ وہ مسا ہو جائے گا. صفوان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا, یہاں امر کا لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر عام طور پر رخصت جو اللہ رب العزت نے دی ہے اس رخصت کو قبول کرنا افضل ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, اگرچہ رخصت ہے لیکن ہم سختی پر عمل کریں گے, عزیمت پر عمل کریں گے. صوم رکھنا سفر میں جائز اور نہ رکھنا افضل ہے, یہی صحیح ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم صوم ہی رکھیں گے پورے سفر میں کتنی بھی مشقت ہو. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمارے فرض کردہ فرائض کو بندہ ضائع نہ کرے, اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی چیز میں رخصت کسی چیز میں آسانی دی ہے تو اس کو بھی قبول کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں. یہاں لفظ آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم کرتے تھے, ہم جب سفر میں جائیں تو تین دن اور تین رات اپنے جرابوں کو نہ نکالیں, حکم کرتے تھے. بعض حالات میں آپ نے ان کو حکم دیا, ہو سکتا ہے ان کے لیے واجب رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ سفر پہ جاتے تھے, جیسا کہ روایت میں آیا ہے, غزوات میں جاتے تھے, سردی سخت ہوتی تھی, پانی کی قلت بھی ہوتی تھی, ہر چیز کی مصیبت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم جرابیں نہ نکالا کرو کیونکہ اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے, بیماری آ سکتی ہے. اس وجہ سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر حکم دیا تو ان کے لیے واجب تھا کہ نہ نکالیں. یہ نہیں کہ صرف رخصت رہا ان کے لیے. عام مسئلہ یہ ہے کہ ایک رخصت ہے صحیح ہے, لیکن اگر خطرہ ہے کہ اس سے بیماری بڑھے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوپر بیماری کو لانے کا سبب نہ بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے, جہاں خطرہ ہو وہاں افضل یہی ہے, بلکہ تاکید ہے کہ رخصت کو قبول کریں. اسی وجہ سے آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی, ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی سے لیا جاتا ہے کہ سفر میں صوم رکھنا بھی جائز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف آ رہے تھے, مدینے سے نکل کر کے عثمان تک جو ابھی 80 کلومیٹر مکے سے دور ہے وہاں تک آپ صوم رکھتے آئے. اگر جوڑا جائے حساب لگایا جائے تو کم سے کم 7 دن مکے اور مدینے کا اونٹ یا پیدل چلنے کا راستہ ہے, اور یہاں سے اگر عثمان کا رکھا جائے حساب تو 2 دن کا رکھیے, یعنی 5 دن تک یا کم سے کم 4 دن تک آپ مستقل صوم رکھتے ہوئے آئے. لیکن جب آپ پہنچے عثمان پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بعض لوگوں کو صوم بہت سخت لگا ہوا ہے, وہ حرکت کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے, یہاں تک کہ وہ سواریوں سے اترتے ہوئے گر پڑے, ان کی سواریوں کی خدمت ان کو پانی دینا چارہ دینا بھی ان سے نہ ہو سکا. دوسرے لوگ اٹھے جو صوم سے نہیں تھے, انہوں نے ان کے خیمے لگائے اور ان کے جانوروں کو پانی پلائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ نہیں تھے صوم نہیں تھے ان کو اجر ان لوگوں سے زیادہ آج ملا. اسی طرح ایک دوسرے قصے میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں کو صوم بہت سخت لگا ہے, اور وہ ان کے اندر طاقت نہیں کہ وہ چل سکیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عصر کے وقت پانی دودھ منگایا یا پانی منگایا اور آپ نے علل اعلان سب کے سامنے پانی پیا. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اب بھی آپ کے افطار کرنے کے بعد بھی, آپ کے صوم چھوڑ دینے کے بعد بھی کچھ لوگ روزے صوم رکھے ہوئے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک الحصاد, وہ لوگ نافرمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, علماء نے اس سے کشید کیا یہ مسئلہ کہ اگر صوم کے اندر یا کسی مسئلے کے اندر رخصت ہے اور اس میں آپ خامخواہ کو اپنے کو تکلیف میں ڈالیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں, کیونکہ جب رخصت ہے تو اس کو قبول کرو, اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے اس کو قبول کرو. بہرحال تو یہاں بھی معاملہ ایسا ہی تھا, کیونکہ جاڑے کے اور سخت سردی کے درمیان سفر تھا ان کا, غزوات بنی مستلق وغیرہ کا قصہ ہے. پیارے رسول نے ان کو آرڈر دیا تھا یا امرنا, حکم دیا تھا کہ 3 دن تک نہ نکالیں, ان کے لیے واجب تھا کہ نہ نکالیں, کیونکہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد بہت ہی بڑا ہے. اگر اس میں بیمار ہو گئے, اس میں تھک کر کے چور ہو گئے کچھ لوگ, یا ان کے پیروں میں زخم آ گیا, یا اور کچھ ہوا, کیونکہ جرابوں سے ان سب چیزوں سے حفاظت رہتی ہے, تو اصل مقصد جہاد کا جاتا رہے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر ان کو 3 دن اور 3 رات تک نہ نکالنے کا حکم دیتے تھے. ہاں اغر کسی کا غسل نہ رہے, یعنی جنابت بیوی ساتھ ہے جمع کے ساتھ یا احترام ہو گیا, تو بہرحال اس کو کسی وقت بھی جب غسل کی ضرورت پڑی تو غسل کے لیے نکالنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں کہ غسل کے درمیان پورا جسم, جس طرح وضو میں آپ اعضاء وضو دھو کر کے پیروں پر مسح کر لیتے ہیں, اس طرح جائز نہیں کہ آپ غسل کے لیے باقی اعضاء کو دھو کر کے پیروں پر مسح کریں, نہیں, اس وقت آپ کو نکالنا ہوگا. ہاں اگر پیشاب کیا یا پائخانہ کیا یا سوئے, یہ تینوں چیزیں نواقض وضو میں ہیں, وضو ان سے ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بعد اگر آپ نے وضو کیا تو آپ مسح کریں. ولیکن من غائط و بول و نوم, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے صرف, تو اس کے وضو کی تجدید کے بعد, اعضاء وضو دھونے کے بعد پیر پر آپ مسح کر لیں, یا 3 دن مسافر اور 1 دن اور 1 رات مقیم آدمی کرے. یہ ہوا مدت مسح, یعنی مسافر کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسح کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ 3 دن 3 رات, یعنی جب سے آپ نے ظہر کے وقت آپ نے وضو کیا, وضو کے بعد آپ نے جراب یا موزے پہنے, کل 24 گھنٹے کا اگر یوم اللیلہ کا حساب کیا جائے تو کل ظہر تک آپ کا یہ وضو مانا جائے گا, اور مسح ظہر کے وقت سے پہلے کر سکتے ہیں, ظہر کا وقت آ گیا تو آپ وضو اس کو پھر پیر دھوئیں اور مسح نہیں کر سکتے. کیا وضو کے کر کے پہننے کے وقت سے اس کا حساب ہوگا, یا اس وقت سے حساب ہوگا 24 گھنٹے کا جب پہلا وضو آپ کا ٹوٹا, یا جب وضو پہلی مرتبہ آپ کا ٹوٹا موزہ پہننے کے بعد؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح روایت یہ ہے اور صحیح روایات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے الفاظ مبارک یہ ہیں, ایمسح ثلاثت ایام بلیالیہن, مسافر مسح کرے 3 دن اور 3 رات. تو مسح کرنے سے اس کی مدت شروع ہوتی ہے, یعنی آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا, ظہر کی نماز پڑھی آپ نے, آپ کا وضو اسی وضو سے آپ نے عصر بھی پڑھ لی, اسی وضو سے آپ نے مغرب بھی پڑھ لی, آپ کا وضو مغرب کے بعد ٹوٹا, تو پھر دوسرے دن آپ مغرب تک اس پر مسح کر سکتے ہیں. یہ ہے صحیح مسئلہ انشاءاللہ, علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح روایت جس کی تائید ہوتی ہے جس قول کی, وہ یہ ہے کہ جب سے وضو ٹوٹا ہے اور آپ نے پہلی مرتبہ مسح کیا ہے, ہو سکتا ہے موزہ پہننے کے 12 گھنٹے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا ہو, تو اس 12 گھنٹے کے بعد ہی سے آپ کا مسح شروع ہوگا, یعنی پہلا مسح آپ نے مغرب کے بعد کیا ہے تو کل مغرب تک اس پر مسح کر سکتے ہیں, یعنی مغرب کے وضو کرنے تک, اور مغرب کے بعد اگر آپ مسح کرنا چاہیں تو 24 گھنٹے آپ کے پورے ہو گئے. یہ چیز یہی صحیح ہے انشاءاللہ, کیونکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں, ایمسحو, مسح کریں جو تین دن اور تین رات مسافر، تو مساکت ہوگی تین دن اور تین رات، جب سے شروع ہوا اسی وقت سے تین دن اور تین رات کا حساب ہوگا. یعنی یہ نہ سوچیں آپ کہ ہم نے ظہر کے وقت موزہ پہنا ہے تو ظہر کے وقت ہمارا وقت ختم ہو گیا 24 گھنٹے کا. نہیں، جب سے آپ کا وضو ٹوٹا اور پہلی مرتبہ مسا کیا، اس وقت سے 24 گھنٹے کا حساب کیا جائے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین. حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین راتوں کا مسح مقرر فرمایا. آپ نے تین دن اور تین راتوں کی مدت آپ نے مسافر کے لیے مقرر فرمائی. ویوما ولیلۃ للمقیم، ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے جو غیر مسافر ہے، گھر پر ہے، یعنی فی المسح علی الخفین. ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسافر تین دن اور تین رات تک مسح کر سکتا ہے اور مقیم ایک دن اور ایک رات. اس میں ہمیں ایک مسئلہ اس پر ہم تاکید یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم علماء کے درمیان ہے. بہت سے لوگوں نے پرانے زمانے سے مسح علی الخفین کا انکار کیا، کہا یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ أَرْجُلَكُمْ، یعنی اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یعنی اس کا عقد جیسا کہ جمہور علماء کا ہے کہنا، اور یہی صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے پیروں کے دھونے کا حکم دیا ہے. تو یہ حدیث ہے، یہ چیز، یہ بھی ایک چیز ہے سے نہیں آئی ہے. اس وجہ سے یہ جان لیں کہ جس روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی کوئی تعین یا مدت کی تعین نہیں کی، وہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس کے برعکس بہت سی روایتیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ نے بہت سے صحابہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت انس، حضرت عمر وغیرہ، 70 صحابہ نے عام مسح کی یا اس میں توقید کی یا مدت کی تعین کا بھی ذکر کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات، مقیم کے لیے ایک دن ایک رات. اور یہ روایت جس میں آیا ہے کہ جب تک چاہے آدمی بلا محدود وقت اس پر مسح کرتا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی بات آپ تھوڑا سا یاد رکھ لیں. وضو کے بیان کے بعد نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی کو مکلف کریں گے کہ وضو کا طریقہ بتائیں. آپ لوگوں، یعنی کوئی تیار ہے کہ وضو کا، سنت کا طریقہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بہرحال یاد رکھیں انشاءاللہ اس کو آپ لوگ، اگر کسی کو سوال ایک دوسرے سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ جاننے والے جاننے والا پوچھ لیں. وضو کرنے کے بعد پھر ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں مصنف جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو جاتا رہتا ہے، اس کے بعد آپ کو وضو کی تجدید کرنی ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کی روایت میں یہ چیز معلوم ہوئی کہ جنابت سے غسل اور وضو دونوں جاتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو غسل کرنا واجب ہو گیا، غسل جب گیا تو وضو بھی گیا، اور اگر آپ نے جرابیں اور موزے پہن رکھی ہیں تو اس کو نکالنا ضروری ہے. اسی طرح روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جنابت کے لیے غسل واجب کے لیے آپ کو جرابوں کو نکالنا ضروری ہے. ہاں اگر پیشاب کیا ہے یا پائخانہ کیا ہے یا سو لیا ہے، یہ چیزیں وضو کو توڑتی ہیں، وضو کو توڑنے والی ہیں. ان کے بعد آپ باقی اعضاء کو دھو کر کے جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ پیشاب، پیخانہ اور نیند یہ وضو کو توڑنے کے اسباب ہیں، وضو کے ٹوٹنے کے اسباب. اگر کسی کو نیند آ گئی تو وضو اس کا جاتا رہا، نیا وضو کرنا پڑے گا. نماز، صلات بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر کسی نے پیشاب کیا، پیخانہ کیا، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا. یہ وضو کے توڑنے والے اسباب یا وضو کے توڑنے والی چیزوں کے بیان میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدی ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم ثم یصلون ولا یتوضؤون. حضرت انس جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی مسجد میں اکثر رہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے زمانے میں یہ نہیں کہ آپ کے بعد آپ کے زمانے میں عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو ان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا تھا، بیٹھے بیٹھے ان کے سر دائنے اور بائیں لڑھکتے رہتے تھے، حتی سخت قروتم، ان کے سر دائنے اور بائیں آگے اور پیچھے لڑک جاتے تھے، دب جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نیند آ جاتی تھی. ثم یصلون ولا یتوضؤون، اٹھ کر کے اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے، نیا وضو نہیں کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ وضو جو ہے نوم سے نہیں ٹوٹتا یا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حالانکہ پہلی روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی نے پیشاب کیا یا پیخانہ کیا یا سو لیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس وضو کے بعد اگر آپ مسح الخفین کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ سونے سے آدمی کا وضو جاتا رہتا ہے. تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام جو اللہ رب العزت کے رسول کے ساتھ اور آپ اللہ رب العزت کی وحی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اگر وہ غلط کام کرتے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر کرتا کہ فلاں سو گیا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اور کچھ لوگ سو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں بغیر وضو کی، یہ صحیح نہیں ہے. ان کو حکم کر رہے ہیں آپ کہ وضو کرنے. جب یہ چیز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا یہ سونا وضو کے ٹوٹنے کا باعث نہیں بنتا تھا. تو اب کون سا نوم یا کون سا سونا ایسا ہے جس سے وضو ٹوٹے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں سے پہلے آیا ہے، اور اسی طرح دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی سو گیا تو وہ وضو کرے. کیونکہ ہو سکتا ہے، علماء نے اس کی تعین تفسیر یہ کی ہے کہ وہ مزنہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے ریا خارج ہو گئی ہو اور اس کو اس کا علم نہیں ہوا. تو تمام احادیث کو دیکھنے کے بعد اقوال علماء میں آپ جائیں گے تو اس میں بہت سے قول ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا بھی اگر اونگ گیا تو وضو جاتا رہا. لیکن اس تھوڑے سونے سے وضو کے ٹوٹنے کا فیصلہ جو ہے یہ صحیح روایات کے موافق نہیں آتا. ایک حدیث آپ کی یہ ہوئی جو آپ کے سامنے کہ صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے ان کے سر جھک جاتے تھے نیند کے غلبے سے، اس کے باوجود اٹھ کر کے وضو کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیند وضو، اس نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. دوسری صحیح روایت میں ہے، آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن خاص طور پہ خطبے کے وقت آپ دیکھیں کہ بہت گہری نیند آتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتے بارہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے وقت اگر کسی کو نیند آئے تو اپنی جگہ وہ بدل دے. اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی نیند سے وضو نہیں ٹوٹا، ورنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف جگہ کے بدلنے کا حکم نہ فرماتے بلکہ یہ کہتے کہ وضو بھی کر لے اور جگہ بدل دے، جگہ بدلنے کا صرف. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی نیند ہوگی جس سے وضو ٹوٹے گا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کتنا بھی سو لے، کتنی گہری نیند میں بھی ہو، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سو لیتے تھے، ان کے سر لڑکتے رہتے تھے، وضو نہیں ٹوٹتا تھا. نہیں، صحیح روایت. تو اب بہت سے اقوال اس طرح کے، یہاں تک کہ آٹھ قول بعض لوگوں نے ذکر کیا. بعض لوگوں نے کہا ہے ابھی اس کی دلیل صحیح نہیں ملتی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر رکوع یا سجدہ یا قیام یا کسی بھی حیات صلات کی حالت میں اس کو نیند آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر سجدے کی حالت میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر بیٹھے بیٹھے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. بہرحال اس کی بھی کوئی دلیل صحیح نہیں ملتی ہے. اس کا استدلال کسی نے کیا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی کبھی قیام اللیل کرتے ہوئے تھک کر کے سجدے میں سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو بندے کی روح میرے پاس ہے، اس کا جسم میرے سامنے پڑا ہوا ہے. تو اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ جو ہے اس کی نیند سجدے کی حالت میں، اس نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اس میں کوئی ضروری نہیں کہ وضو بھی ٹوٹا اور اللہ تعالیٰ فخر بھی کر رہا، کوئی ضروری نہیں کہ یعنی وضو اس کا صحیح ہو، اس حالت ہو سکتا ہے کچھ نکل گیا ہو. تو بہرحال یہ استدلال صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے تمام احادیث کو دیکھنے کے بعد راجہ مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر گہری نیند آدمی سو رہا ہے کسی حالت میں بھی، چاہے وہ کھڑا ہو کر کے سو رہا ہے،
اگر اس کی نیند اتنی گہری ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے ہوئے بھی سو لیتے ہیں اور ایسی گہری نیند ہوتی ہے کہ آس پاس کی چیزوں کا احساس ان کو نہیں ہوتا ہے، تو اگر گہری نیند ایسی ہے تو وضو اس سے ٹوٹ جائے گا. آپ دیکھے ہوں گے، بہت سے ہوں گے، بہت سے تجربہ کیے ہوں گے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جگاؤ، جگا کر کے کھا بھی لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کھلاؤ زبردستی، صبح اٹھو پوچھو تو ان کو ہوش نہیں رہتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا ہے. اسی طرح بہت سے بچے اٹھ کر کے نیند میں چلتے ہیں، چل کر کے ان کو پکڑ کے لاؤ سلا دو، ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، یہ نیند گہری ہوتی، چل بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ خاص حالت میں نیند، یعنی اگر لیٹا ہے پہلو پر تبھی اس کا وضو ٹوٹے گا، یا اس طرح یعنی سجدے کی حالت ہے تو نہیں ٹوٹے گا، یہ چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. استغراق النوم، جو کی جس کی وجہ سے شبہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سے ہوا خارج ہو گئی ہو، اس کو احساس نہ ہوا ہو، لیکن اگر گہری نیند ہے تو آپ سوچیں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ ہلکی نیند میں رہتے ہیں، ہوا خارج ہوتی چونک پڑتے ہیں اور جا کر کے وضو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گہری نیند تھی، ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارا وضو ٹوٹا ہے. لیکن اگر گہری ایسی ہلکی نیند تھی، لیکن اگر ایسی گہری نیند ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد ان کو اس کی اطلاع یا اس کا احساس نہ ہو، تو چاہے وہ بیٹھ کر کے سو رہے ہوں یا لیٹ کر کے سو رہے ہوں، سجدے کی حالت میں سو رہے ہوں، چلتے ہوئے سو رہے ہوں، تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ہلکی نیند ہے، جیسا کہ صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھے ہوئے سویا کرتے تھے، عام طور پر آدمی کتنا بھی گہری نیند میں ہو، اگر بیٹھے ہوئے سو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے گرتے گرتے بچ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیند گہری نہیں ہوئی، اس کی نیند گہری. اس حالت میں اگر کوئی چیز اسے خارج ہوگی تو اس کو احساس ہو جائے گا. اس وجہ سے ایک عام قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہلکی نیند ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹا جائے ٹوٹے گا، کسی حالت میں بھی ہو. آدمی پہلو کے بل ہی لیٹا ہو، لیکن اگر گہری نیند ہے، احساس اس کو ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، تو اس وقت اس کی نیند جو ہے، اس کا وضو اس نیند سے نہیں ٹوٹے گا. بیٹھے ہوئے اس کو نیند آ رہی ہلکی، اور اس کو احساس ہے اگر کوئی بلائے گا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے، اقامت ہوگی فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیند گہری نہیں تھی، ہلکی تھی، کوئی چیز اگر نکلتی تو ان کو احساس ہو جاتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر گہری نیند ایسی ہے کہ کوئی بھی حالت ہو، وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا یا ہوش میں نہیں ہے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا. کسی حالت میں چلتا بھی ہو، کھڑا ہو، کیونکہ بہت سے لوگ چلتے بھی سو لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جیسا میں نے ذکر کیا. تو قاعدہ، عام قاعدہ یہی ہونا چاہیے، یہی چیز راجع معلوم ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یا ان کے سامنے پیارے رسول کی وہ حدیث بھی تھی کہ وضو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی بیٹھے بیٹھے سونے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کا فیصلہ کو یہ تھا کہ ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، گہری نیند ہی سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا کہ صحابہ کرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سر آپ کے جھک جاتے تھے نیندوں سے، پھر اٹھ کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے تھے. یہاں ینتظرون العشاء ایک مسئلہ ہے، البتہ یہ عشاء کی نماز کا انتظار جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب نکلے، صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے، اور جب تک پیارے رسول نہ آتے جب تک نماز کا ہونا تو محال ہی تھا، الا یہ کہ آپ حکم دیں کہ کوئی نماز پڑھائے. تو آپ نکلے نصف اللیل کے قریب، تو آپ نے فرمایا کہ عشاء کا اصل وقت ثواب کا یا اجر کا یہی ہے، اگر میری امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں عشاء کو اسی وقت پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن چونکہ اس میں مشقت ہے، لوگ کام دن بھر کیا کرتے ہیں، سویرے کھا کر کے پی کر کے سونے کا مسئلہ رہتا ہے، صبح اٹھ کر کے کام پہ جانا رہتا ہے، اس وجہ سے رحیم و کریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اپنی امت کے لیے. لیکن اگر آپ کسی کام میں مشغول ہے، پوری جماعت کسی کام میں مشغول ہے، اور پوری جماعت اٹھ کر کے اول وقت میں عشاء پڑھ سکتی ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں آنے والا ہے، تو افضل یہ ہے کہ نماز کو عشاء کو متاخر کر دیں آپ لوگ، کہ یہ کام بھی مکمل ہو جائے، اور عشاء کے آخری وقت میں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ افضل وقت بھی آپ کو مل جائے. اسی وجہ سے انتظار کیا کرتے تھے، کانوا ینتظرون العشاء. لیکن بہرحال امام کے لیے جائز نہیں کہ انتظار کی مدت اتنی بڑھا دے کہ لوگوں کو تکلیف ہو یا اس کے بعد صلات جو ہے اتنی لمبی کر دے کہ آج لوگوں کو کے مسالے ضائع ہو جائیں ان کو تکلیف ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھا کر کے نماز پڑھ کر کے پیارے رسول کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنی قوم میں جاتے تھے, پھر وہاں اپنی مسجد میں امامت کرتے تھے. ان کی عشاء کی نماز دوسری بار ہوتی تھی, ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی عشاء کی نماز پہلی بار ہوتی تھی, یہ ان کی عادت تھی. ایک مرتبہ اس طرح پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنی مسجد میں گئے تو بڑی لمبی دراز شروع کر دی. ایک صحابی بیچارے جا رہے تھے, پانی ملا ہوا تھا ان کو, اپنی اونٹری لے کر کے اپنی کھجوریں سینچنے یا سیراب کرنے جا رہے تھے. انہوں نے سوچا جماعت کھڑی ہے نماز پڑھنے, اونٹ کو باندھ کر کے اور نماز میں داخل ہو گئے. لیکن جب وہ حضرت معاذ کو دیکھا کہ وہ سورہ بقرہ شروع کر کے ختم کر دیا, اس کے بعد آل عمران شروع کیا, تو ناراض ہو کر کے نماز سے نکل کر کے اکیلے ایک طرف مسجد میں نماز پڑھ کر کے اپنی اونٹنی لے کر کے اپنے کام میں چلے گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں نے ایسا کیا تو بڑا غصہ ہوا اور کہنے لگے کہ فلاں منافق ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم صبح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں گے. گئے تو الٹی آنکھ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں الٹی شکایت ان کے گردن میں آ کر کے پھنسی. یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا سنا تو بہت ہی غصہ ہوئے آپ اور کہے افتان انت یا معاذ, کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو, کیوں لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب لوگ نماز ساتھ پڑھ رہے ہوں تو دعا و لیلے پڑھا کرو, چھوٹی آیتیں, لمبی آیتیں یا لمبی صورتیں نہ پڑھو. اس لیے کہ سب لوگ شروع میں ٹائم سے اگر پڑھ رہے ہیں, سب لوگ نوجوان ہیں, کیونکہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالْحَاجَةُ, اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں, زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے, اس میں اصحاب ضرورت بھی ہوتے ہیں کہ دیر کرنے سے ان کی ضرورت جاتی رہے گی, اس کا نقصان ہوگا. بہرحال تو انتظار جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب لوگوں کے مسالے قربان ہو رہے ہوں یا مسالے کا نقصان ہو رہا ہے تو شریعت نے زیادہ لمبی نماز یا زیادہ دیر تک انتظار کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنے میں شمار کیا. نوافذ وضو میں سب سے پہلا سبب جو ذکر کیا یہ نوم اور سونے کا ہے. اگر آدمی گہری نیند سو رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا, اس کو بہرحال وضو کرنا ہے. یہ نہ کہے کہ نہیں ہمارا وضو نہیں ٹوٹا, ہم یقین سے جانتے ہیں اگر گہری نیند ہے تو اپنے درمیان اللہ کے درمیان فیصلہ کر کے وہ وضو کرے نہ کرے, وہ اس کا مسئلہ ہے. انا عائشہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح نوافذ وضو میں سے بے ہوشی بھی عام طور پر, کسی طرح بھی آدمی بے ہوش ہو گیا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرغ الموت میں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگ انتظار کریں نماز کا, صلات کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے کہا ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی بیماری ہلکی ہوئی آپ کی, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل کراؤ, غسل کرایا گیا, اٹھنے چلے آپ, پھر آپ بے ہوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو آپ نے پانی مانگا, پھر وضو کیا, پھر آپ اٹھنے چلے, پھر بے ہوش ہو گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیسلم الناس, یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے, ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو صلات پڑھائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت, ان کی لڑکی حضرت عائشہ بہت ہی چالاک اور ہوشیار عقل مند جیسا کہ ان کے اوصاف میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ میرے باپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر پہلی بار کھڑے ہوں گے تو لوگ اس سے بدفال لیں گے, اچھا نہیں سمجھیں گے, کہیں گے حضرت ابو بکر اچھے آدمی نہیں ہے, پہلی پیارے رسول کے بجائے خود کھڑے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, حضرت ابو بکر نرم دل کے ہیں, آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ رونے لگیں گے اور اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے اور قرات نہیں کر سکتے, نماز نہیں پڑھا سکتے, لا یملک عینیہ, تو آپ حضرت عمر کو کہیں کہ نماز پڑھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کر رہا ہے، مومنین بھی انکار کر رہے ہیں، سوائے ابو بکر کے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. بہرحال تو استدلال اس چیز سے یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی آئی، اغما آیا، اور پھر آپ نے نیا وضو فرمایا. اس وجہ سے اگر کسی وجہ سے آدمی کو بے ہوشی آ جائے تو باعث نقض وضو یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا. اگر اس کو بدمستی یا بے ہوشی آ گئی، مان لیجئے اپنی ہی غلطی سے، اس نے اخلاقی کمزوری سے شراب پی لیا، تو شراب پینے کا حکم الگ، لیکن اگر اس نے وضو کر کے شراب پیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کر کے شراب پیا اس نے تو کہا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. زاہد شراب پینے سے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. دیکھیے لوگ اس طرح کی وجوہات کرتے ہیں، کہتے ہیں تم منع کرتے ہو مسجد میں نماز پڑھنے سے، شراب پینے سے، کہاں تم کہاں ہمیں بتاؤ گے ہم جا کر کے وہاں پیئیں جہاں اللہ نہ ہو. اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. زاہد شراب پینے سے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا، یہ قلیدین کا بہرحال شعر ہے نا. اسی طرح کہتے ہیں در غالب بابا جن کو کہتے ہیں کہ بہت بابا اردو تھے، در نہیں آستاں نہیں، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستاں نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں؟ تو ہم نہ مسجد میں ہیں، نہ مدرسے میں ہیں، نہ کسی اور جگہ پر، ہم راہ گزر میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، کوئی ہمیں کیوں بھگائے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی اخلاقی کمزوری سے شراب پی کر کے بھی وضو کر کے شراب پیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے غلطی سے جان بوجھ کر کے مسکر نہیں پیا، کسی نے پانی دیا اس میں کوئی خرابی تھی اور کچھ ہوا، ریئیکشن ریئیکشن جو کچھ بھی ہو، اس سے بھی اگر بے ہوشی آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ بچائے کسی کو پاگل پنی آ گئی تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آ گیا جنون، وضو ٹوٹ گیا، اس کو نیا وضو کرنا ہوگا. یہ سب چیزیں اسی میں داخل ہیں کہ اس سے اس کی عقل زائل ہو جاتی، عقل زائل ہونے کے بعد اس سے ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا کوئی یقین نہیں رہتا. اس وجہ سے سب ایک ہی سبب بنا، گویا عقل نہیں رہ گئی تو وضو اس کے باقی رہنے کا یقین ان کو نہیں رہا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی جی کتنا اذان باقی ہے لائیے. سوال ہے، ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جس جگہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہ جگہ کعبہ اور عرش اور کرسی سے افضل ہے، تفصیل بیان کریں. میں یہ کہوں گا کہ ان سب چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جس میں آپ کا جسد مبارک چھپا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے. اس سے اگر آپ کوئی یہ کہیں کہ یہ افضل ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ سب تینوں جگہیں بہرحال افضل جگہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس بارے میں تفصیل نہیں کر سکتے. رہا یہ کہ اگر کوئی کہے کہ مدینہ افضل ہے یا مسجد نبوی میں نماز افضل ہے یا کعبہ شریف میں نماز افضل ہے، مسجد حرام میں نماز افضل ہے، تو اس کے لیے آپ کو دلیل مل جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا ایک صلات جو ہے وہ ایک لاکھ صلات کے برابر ہے. اور اپنی مسجد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں کی ایک صلات، ایک نماز جو ہے وہ ایک ہزار صلات کے برابر ہے. تو جب فضیلت نماز کی یہاں زیادہ ہوئی تو کعبہ شریف کی فضیلت ثابت ہوئی. لیکن اس میں یہ جھگڑنا کہ نہیں مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے یا پیارے رسول کی قبر مبارک کی جگہ افضل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنے کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اس جھگڑے میں بالکل نہ پڑے. اس میں بہرحال جذبات کا دخل ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کہتے ہیں کہ نہیں کعبہ افضل ہے تو کہیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ یہ ہے. وہ تینوں جگہیں افضل جگہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جس زمین کو اللہ رب العزت نے پیارے رسول کے لیے مسکن اور آپ کے لیے ہجرت گاہ کا اختیار کیا وہ زمین بھی افضل، اور جس جگہ آپ کا جسد خاکی مدفون ہے چھپا ہوا ہے وہ جگہ افضل جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کعبہ کی جگہ بھی افضل ہے، سب کچھ تمام چیزوں سے تمام جگہ یہ افضل مقامات ہیں. اس وجہ سے کسی کی تفضیل نہ دیجیے. اور اگر یہ کہیں کہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے تو شاید غلو میں شمار ہو، اس وجہ سے چپ رہنا اچھا ہے. نام موضوع التحاضر نوافذ الوضوء ونوافذ الروح الوضوء ونوافذ
الروح
كتاب بلوغ المرام من هنا لا إذا لا الضريرة يمكن أن تأتي وتفج وتأتي إن شاء الله معه إذا نارت لا تصبر أن تأتي ولا تجلس ولا تجلس على الكرسي ولا على الطائرة وكذا فهذا يجوز لك أن تحج وتعتمرها بشرط أن تهرم لها من بلدك. أما الآن وأنت تخرج للتنعيم أو إلى مكان آخر فلا. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر دو عدد غیر مسلم کام کرتے ہیں ہندو مذہب سے ہیں لیکن وہ غیر مسلم آپس میں ایک دوسرے کو محمد کے نام سے پکارتے ہیں جان بوجھ کر فتنہ اٹھاتے ہیں میں نے دو تین بار منع کیا کمپنی کے مدیر کو کہا لیکن کہا یہ غیر مسلم نام ایک دوسرے کا محمد پکار سکتے ہیں جی بھائی بہرحال اگر وہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی دل خراشی دل آزاری کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو یقیناً اس پر ایکشن لینا چاہیے اور آپ نے جو مدیر سے شکایت کی یا اس سے آگے بڑھ کر کے کہیں شکایت اگر کرنے کا موقع تو کرنا چاہیے لیکن وہ اگر مسلمان ہونے کے نام یا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان نہیں ہے تو بات دوسری ہے لیکن اگر وہ مذاق میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک دوسرے کے لیے پکار رہے ہیں تو بہرحال ان کو روکنا چاہیے سختی سے روکنا چاہیے اور اس پر بہرحال آپ کو تو حق نہیں ہے لیکن مدیر وغیرہ سے جو شکایت کریں اس کا حق ہے مدیر کو چاہیے کہ وہ ان کو روکے نہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ اسی کمپنی میں رہے ایسا شخص جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہا ہے اس کو تو قتل کا فیصلہ علماء نے دیا ہے اگر اس سے بڑھ کر کے اور کچھ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے لیکن یہ ہے کہ فی الحال آپ آسانی سے نرمی سے ان کو سمجھائیں اگر نہیں تو مدیر پہ شکایت کریں مدیر نہیں مان رہا ہے تو آپ نے بات پہنچا دی اگر اتنے کا خطرہ ہے مدیر سے آپ کی اختلاف ہو سکتا ہے اور کچھ تو آپ چپ رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل دے گا انشاءاللہ عرض ہے کہ جو پیسے بینک میں جمع کرتے ہیں اس کا بینک منافع دیتا ہے جائز ہے نہیں ہمارے خیال سے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہوگا کہ سود بینک کا یہ جائز ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ ربا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ربا سے نہیں رکتے ہیں تو میرے ساتھ جنگ کو وہ قبول کر لیں فأذنوا بحرب من اللہ اس وجہ سے اس کو حلال کہنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے ایک آدمی نے حج کیا تھا اور سب احکام پورے کر لیے تھے کنکریاں طواف افاضہ بھی کر لیا تھا لیکن صحیح صفا و مروہ نہیں کی تھی کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی پکڑا گیا اور وطن چلا گیا اب اس کو صحیح کے لیے کیا کرنا چاہیے صحیح کے لیے بہرحال اس کا حج مکمل نہیں ہوا اس کے لیے صحیح بین الصفا والمروہ جو ہے یہ بھی حج کے رکن میں ہے اس وجہ سے وہ آ کر کے پھر سے حج کرے اور خاص طور پہ اگر اس نے بیوی کے ساتھ جمع وغیرہ کر لیا ہے تو اس کو گائے یا اونٹ کی قربانی دینی ہوگی کیونکہ اس کا حج مکمل طواف افادہ کے بھی کر لیا طواف افادہ کے بعد صحیح نہیں تو اس وقت صرف ایک بکری دینی ہوگی طواف افادہ کے بعد طواف افادہ بھی کر لیا ہے صحیح بین الصفا والمروہ نہیں کیا ہے ایک بکری کی قربانی دے اور آ کر کے مکمل حج کرے کیونکہ حج اس کا مکمل نہیں ہوا بوقت ذبح جو تکبیر پڑھی جاتی ہے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم